always been better somebody. I need that shit on the genius of the man and the queen. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى أهله الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين المعزلين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شرح حديثه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا معزز محترم محتشم علماء ذی مقام حاضرین گرامی قدر، خداوند ذی جلال کا بے پایا لطف و کرم احسان کے پاک پروردگار نے ہمیں اس عظیم عنوان کے تحت جمع ہونے کا شرف اور موقع بخشا، جو بیداری امت کی نسبت سے ہے، اور یہ بیداری امت خمینی صاحب کی اس جدوجہد کی آئینہ دار ہے جو سیاسی سطح پر، مذہبی سطح پر، معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر، سفارتی سطح پر، ہر سطح پر خمینی صاحب نے ایک عظیم جدوجہد کر کے امت کو دولت بیداری سے سرفراز کیا. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، اور خدا رب ذی جلال کی وحدانیت کی قسم کہ یہ بات فقط آپ کے دل کو لبھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس عظیم حقیقت کے بیان میں کہہ رہا ہوں کہ خمینی صاحب جیسی شخصیت عالم اسلام میں دور دور تک آپ کو دکھائی نہیں دے گی. اس لیے کہ شخصیات اگر سیاسی ہوتی ہیں تو انہیں مذہبی شعور کی کمی ہوتی ہے. جو مذہبی شعور کی حامل شخصیات ہیں ان میں سیاسی جد و جہد اس سطح پر یا سیاسی معاملہ فہمی اس سطح پر نہیں ہوتی، اور اگر یہ دونوں عوامل یکجا ہو جائیں تو پھر شخصیت کا وہ عرفان نہیں ہوتا، شخصیت کی وہ معرفت نہیں ہوتی، شخصیت کا وہ کمال سہل اتلس نہیں ہوتا جو کہ انقلابی رہنما کو درکار ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں کہ جسے اگر لفظوں میں بیان کیا جائے تو ایک طویل داستان بن جائے. اس لیے علامہ اقبال کے دو مصروں کا سہارا لے کر کلام کیا جائے کہ نگاہ بلند سخن بھی نواز جان تو سوز، کہ ایک انقلابی رہنما کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہوتی ہے. علامہ اقبال نے اس جانب اشارہ کیا: نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، یہی ہے راہ کے سفر امیر کانہا. خمینی صاحب کا انقلاب تو فقط ایرانی انقلاب نہیں ہے. خمینی صاحب کا انقلاب اگر ایرانی انقلاب ہوتا تو ایران کی سرحدوں کے اندر ہوتا، لیکن آج یہاں اس مقام پر اتنی بڑی تعداد میں اتنے علماء اور اتنے احباب کا یہاں جمع ہونا اور خمینی صاحب کی نسبت سے اس اجتماع کا منعقد کرنا اس بات کا آئینہ دار ہے کہ وہ انقلاب جو علاقائی ہوتے ہیں علاقائی حدود میں رہا کرتے ہیں اور وہ انقلاب جو علاقوں سے ماورا ہوا کرتے ہیں اسلامی ہوا کرتے ہیں، لہٰذا کیونکہ اسلام کی سرحدیں نہیں ہوتی لہٰذا اس انقلاب کی فکر کی بھی سرحدیں نہیں ہوتی، وہ انقلاب بھی اپنے لیے کوئی سرحدیں نہیں رکھتا، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی۔ قرآن حکیم نے اسی جانے اشارہ کیا ہے الذی بعث الامیین رسولا منہم، وہی تو اللہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ وہ ایک معاشرے میں انقلاب برپا کرے تلاوت آیات کے ذریعے، تزکیہ نفس کے ذریعے، تعلیم کتاب کے ذریعے، تعلیم حکمت کے ذریعے۔ اور پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس دین حق کو تمام مذاہب باطلہ پر غالب کر دے۔ اور یہ بات مشرکین کو خواب کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے دین حق غالب رہے، خطرے میں ہے اسلام، خطرے میں ہے اسلام کے خطرات لاحق ہیں، یہ بات اذہان میں راسخ رہے۔ اسلام کو نہ کل خطرہ تھا نہ اسلام کو آج خطرہ ہے اور نہ اسلام کو قیامت تک کبھی خطرہ ہوگا، خطرہ مسلمان کو ہے، اسلام کو خطرہ نہیں ہے مسلمان کو خطرہ ہے۔ اور مسلمان کو خطرات کب لاحق ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ اسلام تو غالب رہنے کے لیے ہے، جب مسلمان اسلام سے جڑ جائے گا تو غالب ہو جائے گا، جب مسلمان اسلام سے دور ہو جائے گا مغلوب ہو جائے گا۔ گویا ایک مسلمان جب اپنے دین سے وابستہ رہتا ہے تو اس کی دین سے وابستگی ہی اس کا غلبہ ہے، اس کی دین سے وابستگی ہی اس کا عروج ہے۔ اور بھی دنیا میں مذاہب ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ انگلینڈ میں تحریک چلائی ہو پادریوں نے کہ انگلینڈ میں عیسائیت کو نافذ کیا جائے، کبھی آپ نے سنا کہ ہندوستان کے اندر پنڈتوں نے تحریک چلائی ہو کہ ہندوستان میں ہندوازم کو نافذ کیا جائے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی مذہب کے ماننے والوں نے سوائے مسلمانوں کے، کسی مذہب کے ماننے والوں نے اپنی ریاست میں اپنے مذہب کی نسبت تحریک چلائی ہو کہ اس مذہب کو ریاست کا نظام بنایا جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ عیسائی نہیں کہتے کہ ان کی مملکت پر عیسائیت کو نافذ کر دو، ہندو نہیں کہتے کہ ان کی مملکت پر ہندوازم کو نافذ کر دو، بدھ مت والے نہیں کہتے کہ سری لنکا پر بدھ مت کو نافذ کر دو، یہ مسلمان کیوں کہتا ہے؟ مسلمان جہاں ہو یہی کہتا ہے کہ نظام ریاست اسلام کے تابع ہونا چاہیے، نظام ریاست اسلام کے تابع ہونا چاہیے، نظام ریاست اسلام کے تابع ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ بس فرق ذہن میں رکھیے گا، قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے، دنیا کا کوئی مذہب دین کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا، دین فقط اسلام ہے۔ دین میں اور مذہب میں ایک فرق ہے، تمام مذاہب اپنی عبادت خانوں کے اندر، اپنے عبادت گاہوں کے اندر چند رسومات کروا کے عبادت کرواتے ہیں، عبادت خانے میں آ کر گرجے میں آ کر عیسائی عبادت کرے، گرجے کے باہر وہ ایک عام انسان ہے، ایک یہودی اپنے عبادت خانے میں آ کر عبادت کرے گا، اپنے عبادت خانے کے باہر وہ ایک عام انسان ہے، ایک ہندو اپنے مندر میں آ کر اپنی عبادت انجام دے گا،
مندر کے باہر وہ ایک عام انسان ہے. دنیا کا ہر مذہب بندے کو اس مذہب کے پیشوا سے قریب کرنے کے لیے کچھ ریاضتیں کرواتا ہے, اور ان ریاضتوں کے لیے ان مذاہب کے عبادت خانے ہوا کرتے ہیں. لیکن اسلام مذہب نہیں ہے, اسلام دین ہے, اور دین فقط عبادت خانوں میں مقید نہیں ہوا کرتا. دین عبادت گاہوں کے اندر محدود نہیں ہوا کرتا. دین کی کوئی سرحد نہیں ہوا کرتی. دین کے لیے کوئی حد نہیں ہوا کرتی. دین کے لیے کوئی قید نہیں ہوا کرتی. دین اتنا چاہنے ہوتا ہے, اتنا چاہنے ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں آؤ تو مسجد میں خدا بندے ذل جلال سے قریب کرنے کا طریقہ بدلائے گا, اور زندگی کے کسی ایک موڑ پر بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. آج عیسائیوں سے آپ پوچھئے کہ ہم پیر میں جوتا پہننا چاہتے ہیں, کیا تعلیم ہے؟ ہم پاؤں میں جوتا پہننا چاہتے ہیں, بتائیے عیسائی مذہب کیا کہتا ہے ہم جوتا کیسے پہنیں؟ آج آپ ہندو مذہب سے پوچھئے کہ ہم لباس پہننا چاہتے ہیں, ہندو مذہب کیا کہتا ہے لباس پہننے کا طریقہ کیا ہے؟ آج آپ جائیے بدھ مت والوں سے پوچھیں کہ بدھ مت کا معاشی نظام کیا ہے, بدھ مت معیشت کے لیے کیا نظام رکھتا ہے. پوچھئے جا کر مذاہب عالم کے افراد سے کہ کیا تمہارا مذہب معیشت کی تعلیم دیتا ہے, کیا تمہارا مذہب سیاسی نظام دیتا ہے, کیا تمہارا مذہب ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر تعلیم دیتا ہے کہ ہم پاؤں میں جوتا پہنے تو بتائے کہ جوتا ایسے پہنے, ہم لباس پہنے تو بتائے لباس ایسے پہنے, ہم گھر سے نکلے تو بتائے کہ گھر سے ایسے نکلو, جب ہم گھر میں داخل ہوں تو دین مذہب ہمیں بتائے کہ گھر میں ایسے داخل ہو. دنیا کا کوئی مذہب اتنی باریکیوں میں اتر کر تعلیم نہیں دے گا. دنیا کا ہر مذہب یہ کہتا ہے آپ کو جوتا پہننا ہے پہن لیجئے, آپ کو لباس پہننا ہے پہن لیجئے, گھر سے جانا ہے چلے جائیے, گھر میں آنا ہے آ جائیے. لیکن اسلام مذہب نہیں ہے, اسلام دین ہے. اسلام یہ بھی بتائے گا پاؤں میں جوتا پہننا ہے تو طریقہ کیا ہے, پاؤں سے جوتا اتارنا ہے طریقہ کیا ہے. اسلام بتائے گا کھانا کھانا ہے تو طریقہ کیا ہے, کھانے سے فارغ ہو گئے تو اب طریقہ کیا ہے. اسلام بتائے گا کہ اٹھے صبح بیدار ہوئے تو طریقہ کیا ہے. اسلام بتائے گا کہ اگر بستر پر لیٹو سونے کے لیے تو اس کا طریقہ کیا ہے. اسلام بتائے گا گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخلے کا طریقہ کیا ہے, اس گھر سے باہر نکلو تو گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے. وہ دین جو پاؤں میں جوتا پہننے کے لیے بھی تعلیم دیتا ہو کیا ریاست کے نظام کو لابارش چھوڑ دے گا؟ پاؤں میں جوتا پہننے کے لیے جو دین تعلیم دے, پانی پینے کے آداب بتلائے کہ پانی پینے کے آداب یہ ہیں, وہ دین ریاست کے نظام کو جاہلوں پر چھوڑ دے گا, جاگیرداروں پر چھوڑ دے گا, جو چاہے کرو, لٹیروں بدماشوں پر چھوڑ دے گا, جو چاہے منمانی کرو.
کوئی مذہب اپنی ریاست میں اپنے مذہب کے غلبے کی بات نہیں کرتا, اس لیے کہ ان کی مجبوری ہے, ان کا مذہب انہیں تعلیم دیتا ہی نہیں, ان کا مذہب انہیں بتاتا ہی نہیں کہ سیاسی نظام کیا ہے. عیسائیت میں کوئی سیاسی نظام نہیں, عیسائیت میں کوئی معاشی نظام نہیں, ہندو مذہب میں کوئی معاشی نظام نہیں. دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہ نظام ریاست ہے, نہ نظام سیاست ہے, نہ نظام معیشت ہے. یہ فقط اسلام ہے جو چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بڑے سے بڑے مسئلے میں رہنمائی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا, یہ مطالبہ کرنا فقط مسلمانوں کا حق ہے, یہ مطالبہ فقط مسلمانوں کا حق ہے کہ جہاں ہو دین کے غلبے کی جدوجہد کرے.
اور یہ جدوجہد, اب بس میں تلخیص کی طرف آ رہا ہوں, یہ جدوجہد اب ہمارے سامنے ایک عملی مثال کی صورت میں موجود ہے, عملی مثال کی صورت میں موجود ہے, خمینی صاحب کی شکل کہ جب ایسی شخصیات جو ایک وقت میں منبر نشین بھی ہوں, اسی وقت میں وہ میدان سیاست میں سرگردان بھی ہو.
ایک ہی وقت میں
جو دین کے فروغ کے لیے اپنے قلم سے بھی جدوجہد کر رہا ہو, اپنے قلم سے بھی جدوجہد کر رہا ہو, اپنی زبان سے بھی جدوجہد کر رہا ہو, ایک ہی وقت میں وہ میدان سیاست میں تمام خلق خدا کو یکجا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا بھی رہا ہو, اور یہ ساری قوت و اختیار رکھنے کے بعد, یہ ساری طاقت رکھنے کے بعد, سادگی کا جس کی عالم یہ ہو, جس کے ذہن سہن کا عالم یہ ہو کہ اگر اس کی شخصیت کو, اس کی زندگی کو دیکھا جائے, میں نے خمینی صاحب کے ویڈیو کلپس دیکھے ہیں اور ان کی سادگی اور ان کی شخصیت کی بے نیازی میں نے دیکھی ہے, یہ سادگی جس دن خمینی صاحب کی ذات سے نکل کر قوم میں بڑھ جائے گی, انقلاب خود آ جائے گا. بس اس سادگی کو, وہ سادگی جو خمینی صاحب نے اپنی عملی جدوجہد میں دکھائی, اسی سادگی کو بس تقسیم کرنا ہے, اسی کو عام کرنا ہے. اور اس مملکت میں خمینی صاحب جیسی شخصیات یقیناً درکار ہیں. اگر اسلام کا غلبہ درکار ہے, اگر مسلمانوں کا غلبہ درکار ہے, خمینی صاحب جیسی شخصیات کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ریاستیں سیاسی نظام پر قائم ہوتی ہیں, معاشی نظام پر قائم ہوتی ہیں, مذہبی نظام پر قائم ہوتی ہیں. اور آج ہماری اور آپ کی مملکت کا حال کیا ہے؟ سیاسی نظام جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہے, سیاسی نظام وڈیروں کے ہاتھ میں ہے, معاشی نظام سود خور سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے. معاشی نظام پر سرمایہ دارانہ ذہنیت پوری طرح قابض ہے, سیاسی نظام پر جاگیردار اور وڈیرے پوری طرح قابض ہیں. اور پھر رہا مذہبی نظام, تو مذہبی نظام کا حال یہ ہے, خواہ وہ آپ کی طرف ہوں یا ہماری طرف ہوں, کہ جب خطیب منبر پر آتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کروں, بلکہ اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے اس قوم کو تقسیم کروں. جو حق پر ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, میں بالعموم بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی خطیب, وہ کسی مسلک کا ہو, جب کوئی خطیب آنے کے بعد منبر سے ذکر امام حسین پر فتوے لگائے, امت کو تقسیم کرے گا. جب وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے, امت کو تقسیم کرے گا. جب وہ اہل بیت کی شان میں گستاخیوں کا ارتکاب کرے, ملت کو تقسیم کرے گا. اور پھر جب کوئی دوسری طرف کا خطیب آنے کے بعد صحابہ کی شان میں گستاخی کرے, وہ بھی ملت کو تقسیم کرے گا. اکابرین اسلام کی شان میں گستاخی کرے, وہ بھی ملت کو تقسیم کرے گا. بس دونوں طرف کے ان منفی خطیبوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی, جو وقتی طور پہ لوگوں کے فقط جذبات کو بھڑکاتے ہیں. فقط جذبات بھڑکانا جن کا مقصد ہوتا ہے, کبھی اہل بیت کی شان میں گستاخی کر کے, کبھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر کے. اور یہ جہاد ان خطابہ کے خلاف اسی وقت ہو سکتا ہے جب نگاہیں خمینی صاحب کی شخصیت پر رکھی جائیں, جن کے سامنے مسئلہ تھا کہ کچھ کہتے تھے کہ 12 ربیع الاول سرکار کی آمد ہے, کچھ کہتے تھے 17 ربیع الاول سرکار کی آمد ہے. خمینی صاحب نے کہا جو 12 کو مانتے ہیں وہ 12 پر قائم رہے, جو 17 کو مانتے ہیں وہ 17 پر قائم رہے. اتحاد یہ ہے کہ 12 سے شروع کرو 17 تک. بس خدا بندے جلال پاک پروردگار خمینی صاحب کے اسی محبتوں کے سبق کو پھر زندہ کرے, تاکہ یہ قوم پھر سے بیدار ہو سکے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.